یہ اسی منتخب نصاب کا حصہ ہے کہ جس کا تعارف تسلسل سے چلتا ہوا آ رہا ہے، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، انشاءاللہ اس میں تفصیلات اس پورے رکوع کی آپ کو مل جائیں گی، ضرور مطالعہ کیجیے. باقی اب یہ جو تیسرا رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات کے جو بھی شاہکار ہیں تخلیق کے، اس کا بیان ہے. فرمایا کہ الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. لیکن بہرحال انسان کی اس جو سعی ہے وہ اس دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ سعی کرے آخرت کی کامیابی کے لیے، کیونکہ اس دنیا کا جو بھی سامان ہے وہ مختصر ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، برتنا تمہیں ہے، ڈوبنا نہیں، اس لیے کہ تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. فرمایا وازبغ علیکم نعمہ ظاہرتم و باطنہ، اور اس نے تمہیں اپنی ظاہر اور پوشیدہ نعمتیں بھرپور ہیں کہ جو کہ دی ہیں. مادی نعمتوں سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے نوازا ہے، روحانی نعمتیں بھی ہیں کہ جو کہ پوری پوری اللہ نے دی ہیں، یعنی وہ نعمتیں کہ جو ظاہراً ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو پوشیدہ نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دے رہا ہے. آکسیجن کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے لیکن آکسیجن نظر نہیں آتی، اللہ سبحانہ وتعالی مستقل دے رہا ہے. اسی طرح سے زمین کے ارد گرد جو ہے وہ 11 کلومیٹر کہا جاتا ہے کہ پوری ایک لیئر ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ باڑ لگا دی ہے کہ کوئی بھی ریز اوپر سے جو ریڈیشنز ہیں اور یہ صاحب ثاقب ہے جو بھی آتا ہے تو وہ پھر اس لیئر میں آ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پوشیدہ نعمتیں بھی ہیں، ظاہری نعمتیں بھی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بعض لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اولو کان شیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اس صورت میں بھی کہ اگر شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف جب وہ بلاتا ہو پھر بھی یہ شرک میں جو ہے وہ بھاگے جائیں گے. اب ایک مضبوط سہارے کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جو جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کی طرف، یعنی سر تسلیم خم کر دے ہر حکم کے سامنے، وہ محسن، اور وہ احسان کے درجے پر عمل کرنے والا ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بے شک اس شخص نے ایک مضبوط حلقہ ہے کہ جو کہ تھام لیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کی انتہا ہے، کلائمیکس ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر کرے گا، وَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو نبی اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. الینا مرجعہم، انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. فننبئہم بما عملوا، پس ہم انہیں جتا دیں گے کہ جو وہ کرتے تھے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تو سینوں کے، دلوں کے رازوں کو بھی، بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. نمتعہم قلیلا، ہم انہیں تھوڑا چند روز کا یہ فائدہ دیں گے دنیا کا. ثم نسترہم الی عذاب غلیظ، پھر انہیں کھینچ لائیں گے سخت عذاب کی طرف. ولئن سالتہم من خلق السماوات والارض، اور اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، کس نے تخلیق کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لازمن کہیں گے کہ اللہ نے کیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ ہی پھر فرمائیے کہ تمام شکر، تمام تعریف وہ اللہ ہی کے لیے ہے. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت وہ جانتی نہیں. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اصل مالک وہ اللہ کی ذات ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو بے نیاز ہے، اسے تمہاری نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جو بھی تم نیکیاں کرو گے سراسر تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ جس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی ہے. اب توحید باری تعالیٰ کا خزانہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو، لکھنے بیٹھ جاؤ، تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا بیان ختم نہ ہو. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمد، اور اگر یہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور سمندر اس کا جو بھی پانی ہے سمندروں کا وہ سیاہی بن جائیں، من بعد ہی سب آتو ابہر، اور اس کے بعد سات سمندر اور بھی آ جائیں وہ بھی سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی اللہ کی باتیں اس کی نعمتوں کا بیان جب وہ ختم نہ ہو. اور سورہ ابراہیم میں ہم پڑھ کر آئے کہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، نہیں کر سکتے. کم از کم یہ احساس ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ نے واقعتاً کتنے بڑا احسان، کتنی نعمتیں ہیں کہ جو کہ ہمیں دی ہیں، احساس کم از کم کر سکتے. فرمایا کہ ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، دیکھو نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا اور نہیں ہے تم سب کا جو ہے وہ جی اٹھنا مگر جیسے کہ ایک شخص کا پیدا کرنا، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تم سب کو جو ہے وہ دوبارہ سے جی اٹھانا، کوئی مشکل نہیں، بالکل ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک انسان کو پیدا کرنا. ان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ الم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جو ہے وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو جو ہے وہ داخل کرتا ہے رات میں؟ یہ رات اور دن کا جو بھی اختلاف ہے کتنا حسین، یہ کتنی بڑی نشانی ہے. جو شاعر کہتا ہے نا، میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. جس طرح سے ایک کالے اور سفید دانے کی تسبیح ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ کالا دانہ پھر سفید دانہ پھر کالا دانہ پھر سفید دانہ، تو یہ رات اور دن کا یہ کالے اور سفید دانے، یہ تسبیح، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ. تو فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کس طرح سے اللہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے؟ وسخر الشمس والقمر، اس نے سورج اور چاند مسخر کر دیے. کلو اجری لاجل مسمى، ہر ایک وہ اپنے مقررہ مدت تک کے لیے، وہ قیامت تک کے لیے چل رہا ہے، اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور یہ کہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے. وانما يدعون من دونه الباطل، اور جو اس کے علاوہ جس کی تم پرستش کرتے ہو وہ سب باطل ہے. وان اللہ هو العلی الکبیر، اور یہ کہ وہی اللہ ہے کہ جو بلند مرتبہ اور بڑائی والا ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کشتیاں ہیں کہ جو دریا میں سمندروں میں چلتی ہیں. لیوریکم من آیاتی، کہ تاکہ وہ تمہیں اس کی نشانیاں دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور بلا شبہ اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے نشانیاں موجود ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب موج سمندروں میں جب وہ موجیں اٹھتی ہیں سائبانوں کی طرح جب وہ چھا جاتی ہیں، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو وہ کس کو پکارتے ہیں؟ وہ خالص اسی کے لیے عبادت کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کوئی لات منات عزا حبل ان کو یاد نہیں آتا. فلما نجاهم من البر، اور پھر جب اس نے انہیں خشکی کی طرف نجات دے دی. فمنهم مقتصد، تو ان میں کوئی ہے کہ جو میانہ رو رہتا ہے. وما یجہد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا مگر وہ کہ جو عہد شکن ہے، عہد کو توڑنے والا ہے اور جو بھی ناشکرا ہے. یا ایوہ الناس، اب ایمان بالآخرت کا بڑا مؤثر بیان ہے کہ اے لوگوں، اتقوا ربکم، دیکھو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. واخشوا یوما، اور اس دن کا خوف رکھو. لا یزی والد ان ام ولد، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے جو ہے وہ کام نہیں آئے گا. بہت حقیقت، بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ بھئی آج بیٹا بیمار ہو تو باپ جو ہے وہ اسپتال کے 10 چکر جو ہے وہ لگائے گا، بیٹے کی جو ہے وہ تمیداری کرے گا، لیکن کل وہ باپ پھر کل کیا ہوگا، کون کس کے کام آنے والا ہے؟ یہ والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ باپ کتنا بد نصیب ہے کہ جو اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے آخرت کو جب وہ برباد کر دیتا ہے، وہاں کی ناکامی اپنے سر لیتا ہے. تو فرمایا کہ وہ دن اس سے خوف کرو کہ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. ولا مولود ہوا جازن ام والده شیا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس حقیقت پر ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق پر مبنی ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، اور ایک بہت بڑا دھوکے باز یہ شیطان کہیں تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ شیطان اڑنگا کیا لگاتا ہے، دھوکہ کیا دیکھتا ہے کہ بھئی اللہ تو بڑا غفور اور رحیم ہے، نقطہ نواز ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ کوئی ماں جس طرح سے اپنے بچے کو چولہے میں نہیں جھونکے گی تو اللہ بھی نہیں جھونکے گا آگ میں تمہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کو بالکل بے فکر کر دیتا ہے، شتر بے مہار کی طرح انسان گناہوں میں جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا خوف، عذاب کی جو بھی کیفیات ہیں، یہ انسان کو دنیا میں سیدھا رکھتی، ورنہ یہ ہے کہ پھر انسان جری ہوتا ہے۔ جس طرح سے اشعار میں بھی ہم لہک لہک کے کہتے ہیں کہ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہم نے تو جہنم کی بڑی کی تدبیر، ہم نے سود خوری بھی کی، شراب نوشی بھی کی، ہم نے زنا کاری بھی کی، قوموں کے سودے بھی کیے، لیکن بس تیری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ ہمیں آگ میں جھونک دے۔ یہ ہے اصل میں کہ جس کا توڑ یہ آیات ہیں، کوئی کام نہیں آئے گا، نہ والد بیٹے کے نہ بیٹا والد کے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور ایک بہت بڑا دھوکے باز وہ شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے۔ اب اس کے بعد 5 باتوں کا علم ہے کہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے۔ 3 باتوں کے حوالے سے تو کیٹاگوریکل انداز ہے کہ اس کے سوا اللہ کے سوا کوئی ان کو نہیں جانتا۔ 2 کے بارے میں جو ہے وہ کوئی یعنی کیٹاگوریکل انداز نہیں ہے، تفصیلات انشاءاللہ آ جائیں گی۔ فرمایا کہ ان اللہ اندہو علم الساعۃ، کیٹیگوریکل انداز کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ یہ قیامت کا علم کسی اور کو اللہ تعالی نے دیا، بالکل واضح طور پر فرما دیا گیا۔ ہاں یہ جو 2 باتیں درمیان میں آ رہی ہیں تو اس میں کیٹیگوریکل انداز آپ کو قطعی انداز نہیں ملے گا۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی اللہ ہے کہ جو بارش برساتا ہے، اور آج انسان بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مصنوعی بارش برسانے پر جو ہے وہ قادر ہو گیا، لیکن یہ مصنوعی بارش کے لیے جو وسائل ہیں انسان کے پاس، وہ بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ یہ اختیار دیا ہے، یہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں۔ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری بات، اور وہ جانتا ہے کہ جو رحم مادر میں ہے، یعنی بچے کی جو بھی تخلیق وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ آج جو ہے وہ انسان بھی کچھ مشینیں ایجاد کر کے الٹرا ساؤنڈ سے جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ بھائی بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن کیا یہ دیکھ سکتا ہے انسان کہ جو بھی یہ بچی ہے اندر وہ نیک ہوگی یا گناہگار ہوگی؟ بچہ جو ہے وہ نیک ہوگا، والدین کا فرما بردار ہوگا، یا یہ کہ نافرمان ہوگا؟ وہ والدین کے لیے جو بھی بچہ ہے اندر، وہ آنکھوں کا ناسور بنے گا یا آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا؟ یہ فقط کون جاننے والا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان 2 چیزوں کے حوالے سے قطعی معاملات نہیں رکھے گئے کہ اللہ بارش برساتا ہے اور وہ رحم کے اندر جو بھی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اب دیکھیں 2 مزید جو باتیں آ رہی ہیں اس میں بھی کیٹیگوریکل انداز ہے کہ وما تدری نفس مازا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ شخص جو ہے وہ کل کیا کرے گا، یعنی کل وہ کیا کرنے والا ہے کوئی جو ہے وہ نہیں جانتا۔ یہ تو ڈھگوسلے سارے کہ جو فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں پھٹی پرانی سائیکلیں لے کر، یعنی فارچون ٹیلر جو ہے نجومی، اب ہم اندازہ کیجئے بڑے بڑے گاڑیاں جو ہے وہ رک کر شیڈ صاحب، اور یہ ہے کہ یعنی تعلیم یافتہ لوگ بھی اللہ معاف کرے کہ وہ کتنا عجیب عقیدہ ہے کہ وہ فٹ پاتھ پر ایک طوطا لے کر جو ہے وہ نجومی بیٹھا ہوتا ہے، فال نکال رہا ہوتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اگر تو اس کو مستقبل کے بارے میں اتنی چیزیں پتا تھیں تو وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوتا، وہ پھٹی پرانی سائیکل لے کے بیٹھا ہوتا۔ یعنی انسان اتنا جو ہے وہ پاتال میں گرا ہے پستیوں میں کہ اب جانور جو ہے وہ اس کے مستقبل جو ہے وہ بتا رہے ہیں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ بڑے جو ہے وہ یعنی خواتین کو انتظار رہتا ہے کہ بھئی وہ ہفتہ بھر جو ہے وہ ہم وہ آئے رسالہ، اور ہم اپنے اگلے ہفتے بھر کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ کریں۔ تو بھائی یہ تو ان قرآنی آیات کے بالکل خلاف باتیں ہیں ساری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہی کو علم ہے کہ کوئی شخص وہ کل کیا کرنے والا ہے۔ اور تیسری بات، 5ویں بات، بہت کیٹیگوریکل انداز میں کہ وما تدری نفسم بی ای ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر جو ہے وہ مرے گا، کہاں اس کی موت لکھی ہے، کیسے لکھی ہے موت، کس کیفیت میں، کہاں مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، یہ ساری باتیں کس کو پتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے، خبردار ہے۔ اب اس کے بعد یہ سورۃ السجدہ ہے اور اس پر جو ہے وہ آٹھ مکی سورتوں کا جو تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے سورۃ فرقان سے اس کا اختتام ہو جائے گا. یہ تین رکوں پر مشتمل ہے, 30 آیات ہیں, اور اس کا جو انداز ہے بالکل آپ محسوس کریں گے کہ ویسا کہ جیسا کہ دل کی دھڑکن ہوتی ہے, یعنی ہر وقت متحرک, تو مضامین بھی جو ہے وہ اس کے آپ کو متحرک نظر آئیں گے, آپس میں بڑے مربوط نظر آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمت قرآن کا بیان ہے سب سے پہلے. فرمایا کہ الف لام میم, حروف مقطعات, تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, اس کتاب کا نازل کیا جانا کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی شک نہیں, یہ کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا, کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس محمد نے اس قرآن کو خود ہی گڑھ لیا؟ معاذ اللہ, بل هو الحق من ربک, نہیں بلکہ یہ نبی آپ کے رب کی طرف سے حق پر مبنی ہے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک, تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں کہ جن کے پاس خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا آپ سے پہلے. لعلہم یہتدون, کہ تاکہ وہ ہدایت پائے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام, اور اللہ ہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش, پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, اور تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے. افلا تتذکرون, تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض, اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعودون, اور اسی کی طرف رجوع کرے گا ایک دن میں کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے اس حساب سے کہ جو تم شمار کرتے ہو. یعنی ہمارا شمار جو بھی ہے گنتی کا, وہ 1000 سال جو ہے وہ بنتے ہیں, اور اللہ کا وہ 1 دن بنتا ہے. لہذا اللہ کی اپنی پلاننگ ہے, اپنے جو ہے وہ منصوبے ہیں, وہ ہماری جو بھی گنتی ہے وہ اس کے مطابق اس کی جو ہے وہ گنتی نہیں ہے. اور اسی آیت کو فتنہ بنا کر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ فتنہ دین الہی کا اکبر کے زمانے میں جب وہ اٹھا تھا, اس کے درباری جو بھی ملا فیضی اور ابو الفضل, اس نے کہا کہ بھائی یہ محمد کا جو بھی دین ہے دین محمدی, اس کو 1000 مکمل ہو گئے دن. لہٰذا یہ ہے کہ اب دین محمدی ختم, اور پھر یہ ہے کہ دین الہی یعنی دین اکبری ہے کہ جو کہ اب نافذ ہوگا, کہ جس میں ہندو اور عیسائی اور یہودی اور مسلمان سب جو ہے وہ حقوق میں سب جو وہ برابر ہو جائے. اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے پھر شیخ احمد سرندی رحم اللہ ہیں کہ جو کہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس فتنے کی سرکوبی کی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک عالم الغیب والشہادہ, اور وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا, العزیز جو کہ غالب ہے, الرحیم اور جو کہ رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد عظمت انسان کا بیان ہے عظمت قرآن کے بعد. فرمایا الذی احسن کل شیء خلقا, وہ کہ جس نے ہر شے بہت خوبی کے ساتھ بنائی کہ جو اس نے پیدا کی. وبدا خلق الانسان من طین, اور انسان کی پیدائش کی جو ابتدا ہے اس نے مٹی سے کی. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, اور پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے خلاصے سے بنایا. ثم سواہ, پھر اس نے اس کے اعضاء کو جو ہے وہ درست کیا, انسان کے خاکی وجود کو بنایا. ونفخ فیہ من روحی, اور اس میں اپنی روح میں سے جو ہے وہ پھونکی ہے. یعنی صرف آدم علیہ السلام کے اندر روح میں نہیں پھونکی, بلکہ اب یہاں وضاحت ہو گئی کہ تمام انسانوں میں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. وجعل لکم السمع والابصار والافدا, اور اس نے بنائے تمہارے یہ کان, تمہاری آنکھیں اور یہ دل اور عقل. فرمایا قلیلم ما تشکرون, بہت کم ہو کے جو کہ تم شکر بجا لاتے ہو. بھائی یہ فیکلٹیز جو بھی ہیں, آنکھیں ہیں, کان ہیں, دل عقل ہے, اس کے ذریعے سے تم حق کو دیکھو, حق کو سمجھو, حق کو بولو, حق کو قبول کرو, لیکن تم بالکل جو ہے وہ ٹھوس بنے بیٹھے ہو. وقالوا اذا ضللنا فی الارض, اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں بالکل گم ہو جائیں گے, چورا چورا ہو جائیں گے, آئینا لفی خلق جدید, تو کیا نئی پیدائش میں ہم دوبارہ سے اٹھا دیے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون, بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے اصل میں منکر ہیں, آخرت کا وہ انکار کر رہے ہیں. اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ موت کا وقت بالکل یقینی ہے, معین ہے. قل یتوفاکم ملک الموت, اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ موت کا فرشتہ ملک الموت وہ تمہاری روح ہے کہ جو کہ قبض کرتا ہے. اور یہ حضرت عزازیل ہیں کہ جو کہ اسرائیل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس کام کے لیے مختص کر رکھا ہے. فرمایا کہ الذی وکل بکم، یعنی وہ موت کا فرشتہ کہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے. فرمایا ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے. اب اس کے بعد قیامت کا جو بھی نقشہ ہے اور اس میں مجرموں کی جو بے بسی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور نبی آپ دیکھیں کہ جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے بھی ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ رب بنا ابصرنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، وَسَمِعْنَا ہم نے سن لیا، فَرْجِعْنَا بس ہمیں لوٹا دے، نَعْمَلْ صَالِحًا کہ ہم اچھا عمل کر کے آئے، اِنَّا مُوقِنُونَ بے شک ہم یقین کرنے والے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے میری طرف سے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں لازمن بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں کو سب کے سب، یعنی جو بھی میری نافرمانی ان دونوں گروہ میں سے کریں گے ان کو میں جہنم سے جو ہے وہ بھر دوں گا. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، پس تم آپ اس کا مزہ چکھو کہ جو تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو. اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ، تو ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس چکھو ہمیشگی کا عذاب باسبب اس کے کہ جو تم عمل کرتے تھے. انما یؤمنوا بآیاتنا الذی اذا ذکروا بها خروا سجدا، بلا شبہ اب یہ محبوب بندوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں دو آیتوں میں. فرمایا کہ بلا شبہ ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اذا ذکروا بها کہ جب بھی انہیں یاد دلائی جاتی ہیں، یعنی ہماری یاد ان کو دلائی جاتی ہے، خروا سجدا تو وہ سجدے میں جب وہ گر پڑتے ہیں. وسبحوا بحمد ربهم اور وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر جو ہے وہ نہیں چاہتے، یعنی وہ تکبر کرنے والے نہیں. یہاں آیت سجدہ انشاءاللہ سجدہ کریں گے. آیت نمبر 16 میں محبوب بندوں کی ایک بڑی پیاری صفت ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے. فرمایا تتجافا جنوبہم عن المزاجع، ان کے پہلو بستروں سے جو وہ الگ رہتے ہیں. اور یہ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ آج ہمارے بھی پہلو رمضان المبارک میں پورے یہ دن قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمارے بھی پہلو بستروں سے الگ ہیں، ورنہ عموم میں تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تراویوں کے بعد ہم گھروں پر سو رہے ہوتے. لیکن اس پر اللہ کا بڑا شکر بجا لائیے کہ اس قرآن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے فہم کے لیے ہمیں چنا اور ہمارے بھی بستر ہیں کہ جو کہ ہمارے بھی پہلو بستروں سے الگ ہیں. فرمایا کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے درمیان. یعنی یہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت ہی ایمان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجا، یہ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے. مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ سے حسن ظن جو ہے وہ رکھتا ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ اسے خوف بھی ہو اور امید بھی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور حضرت عمر جو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے، ندا آئے آسمان سے کہ سب جو ہے وہ جہنم میں جانے والے ہیں سوائے ایک شخص کے کہ جس کے لیے فیصلہ جنت کے لیے ہو گیا، تو اس اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا، اور اگر ندا آ جائے کہ تمام انسان جو ہے وہ جنت میں جانے والے ہیں سوائے ایک انسان کے کہ جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. یہ ہے وہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيْنٍ آیون. فرمایا جا رہا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, اور کوئی شخص نہیں جانتا, مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيْنٍ, کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں چھپا کے رکھی. یعنی وہ حدیث قدسی بھی ذہن میں لے آئے, بخاری کی روایت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کانوں نے سنا, نہ کبھی دل پر ان نعمتوں کا کوئی احساس بھی جو ہے وہ گزرا ہو. ایسی ایسی نعمتیں پوشیدہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نیک بندوں میں شامل فرمائے. فرمایا جزاء بما کانوا یعملون, اور اس کا یہ بدلہ ہے کہ جو وہ اعمال کرتے تھے. اب اس کے بعد مومن اور فاسق کمپیریزن بیان کیا جا رہا ہے دو اشخاص کا, اور ان کا جو بھی انجام ہے ان کا بھی کمپیریزن ہے. فرمایا کہ افمن کانا مومنا کمن کانا فاسقا, تو کیا جو مومن ہے کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو کہ فاسق ہے نافرمان ہے؟ لا یستوون, تو یہ دونوں برابر نہیں. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. فرمایا جا رہا ہے کہ فلہم جنات الماوا, تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں. نزلم بما کانوا یعملون, اور یہ ہے کہ مہمان نوازی اس کے سلے میں ہوگی کہ جو وہ اعمال کرتے تھے. لیکن اس کے برعکس اللہ کے ایسے نافرمان بھی ہیں, اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے. وام الزین فسقو, رہے وہ کہ جنہوں نے نافرمانی کی. فما واہم النار, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا, اور جب کبھی بھی وہ اس جہنم کی آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں وہ دھکیل دیے جائیں گے, لوٹا دیے جائیں گے. وکیل الحم ذوقوا عذاب النار, اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو آگ کا عذاب. الذی کنتم بہ تکذبون, باسبب اس کے کہ جو تم دنیا میں جھٹلاتے رہے. اللہ تعالیٰ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا جا رہا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب بھیج رہا ہے زمین والوں پر کہ تاکہ وہ رجوع کریں. بہت بڑی حقیقت ہے. فرمایا ولا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون, اور البتہ ہم لازمن انہیں چکھائیں گے کچھ چھوٹے عذاب کے مزے بڑے عذاب سے پہلے. لعلہم یرجعون, کہ تاکہ وہ لوٹ جائیں, تاکہ وہ پلٹ جائیں. تو بھائی یہ جو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں کچھ بارشوں کی صورت میں, طوفانوں کی صورت میں, زلزلوں کی صورت میں, کرونا وائرس کی صورت میں, یہ بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹے عذاب ہیں. اس لیے آ رہے ہیں کہ تاکہ ہم پلٹیں, رجوع کریں, توبہ کریں, اپنے بڑے بڑے جو گناہ نادانی میں جان بوجھ کر اعلانیاں چھپ کر ہم نے کیے ہیں اپنے رب کے حضور جو ہے وہ توبہ تلافی کر لیں. اللہ کو توبہ جو ہے وہ بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے تائب بندوں کو جو ہے وہ بہت پسند کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تو چاہتا یہی ہے کہ یہ عذاب کو دیکھ کر اپنے روش کو جو ہے وہ درست کر لیں. فرمایا کہ ومن اسلم ممن ذکر بآیات ربہ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو نصیحت کیا گیا, یعنی جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے, ثم اعرض عنہا, پھر اس نے ان سے اعراض کیا, منہ پھیر لیا. اللہ تعالی ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے. اللہ کی آیات ہم بھی سمجھ رہے ہیں, ہمارے سامنے بھی اللہ کی آیات آ رہی ہیں. اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اللہ کے ان کلام اور آیات پر پیش قدمی کی توفیق نصیب فرمائے. اعراض کے بجائے ہم اس کو آگے بڑھنے والے ہوں, ان آیات پر عمل کرنے والے ہوں. فرمایا کہ جس نے اعراض کیا, انا من المجرمین منتقمون, تو بے شک ہم ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. فرمایا کہ ولقد آتینا موسی الکتاب, یقیناً ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب دی. فلا تکن فی مریت من لقائه, تو تم اس کے ملنے کے متعلق جب وہ شک میں نہ رہو. یعنی واقعتاً ہم نے تورات موسی علیہ السلام کو دی. وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل, اور ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کے لیے جو وہ ہدایت کا سامان بنایا تھا. یہ واحد قرآن ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, اور تورات جو تھی وہ انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایت تھی, صرف بنی اسرائیل کے لیے. فرمایا وجعلنا منہم ائمہ, اور جب ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے, امام جو ہے وہ بنائے. یہدونا بامرنا لما صبروا, تاکہ وہ ہمارے حکم سے رہنمائی جو ہے وہ کریں کہ جب انہوں نے صبر کیا. یعنی یہاں پر یہ اللہ کی طرف سے جو منصب امامت ملتا ہے, یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کے بندوں کے لیے. جس کو بھی اللہ تعالیٰ منصب امامت دے, تو بہرحال یہ ہے کہ پہلی بات جو یہاں پر کی جا رہی ہے کہ یعنی امام بنانا یہ یہدونا بھی امرنا، وہ امام کے منصب پر آ کے وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت ہے کہ جو کہ دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ جو امام اپنے لیے لوگوں کو بنا رہا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات ان تک پہنچا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے احکامات پر عمل کس طرح سے کرنا ہے. اور یہ منصب امامت دیتا کب ہے؟ فرمایا کہ لما صبر ہو، کہ جب وہ صبر کریں، یعنی دنیاوی لذات سے صبر کریں، جو بھی دنیا کی کشش ہے اس سے وہ متاثر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ منصب امامت جو ہے وہ دیتا ہے. اور تیسری بات جو فرمائی جا رہی ہے کہ وکانو بھی آیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ منصب امامت اس وقت ملتا ہے کہ جب اس کو یقین ہو اللہ کے بندے کو کہ واقعتاً یہ قرآن مجید ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں. ہوا خیرم مما یجمعون، فرمایا ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک نبی آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. فی ما کانوا فیہ یختلفون، کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اولم یہدی لہم کما ہلکنا من قبلہم من القرون، کیا ان کے لیے یہ حقیقت ہدایت کا موجب نہ بنی کہ ہم نے ان سے قبل کتنی امتیں ہلاک کی؟ یمشون فی مساکنہم، وہ اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے، اچھے بھلے تھے. ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں یقیناً عبرت کے سامان ہے، نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اننا نسوق الماء الی الارض الجرز، کہ ہم خوش زمین کی طرف پانی ہے کہ جو روا کرتے ہیں. فنخرج بہ ذرا، پھر اس سے ہم کھیتی ہے کہ جو کہ زراعت نکالتے ہیں. تاکل منہ انعامہم وانفسہم، کہ اس سے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلے کا دن وہ کب آئے گا. ان کنتم صادقین، اے نبی اگر آپ اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہیں تو وہ فیصلے کا دن وہ عذاب ہم پر لے آئیں. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فیصلے کے دن پھر کافروں کو ان کا ایمان لانا کوئی نفع نہ دے گا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. فَعَارِضْ عَنْهُمْ، پس اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے. وَانْتَظِرْ، اور آپ انتظار کیجئے. اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی پھر منتظر ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. الحمدللہ یہ آٹھ صورتیں ہیں سورہ فرقان سے سورہ سجدہ تک، کہ جو مکی قرآن ہم نے طویل ایک سمجھا ہے. اب ہم مدنی جنت میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں، یعنی یہ الفاظ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اسار احمد رحمۃ اللہ استاد محترم کے، کہ بھئی قرآن مجید میں دو جنتیں ہیں، ایک مکی جنت ہے ایک مدنی جنت ہے، دونوں کی تاثیر بالکل الگ ہے. ابھی آپ نے ایمان اور تذکیر کے جو بھی پہلو دیکھے ہیں، توحید کی دعوت ہے، اس کے دلائل، اب جو ہے وہ آپ دیکھیں گے مدنی صورت میں. یہ سورہ احزاب یہاں پر درمیان میں آ رہے ہیں کہ جس میں اب شرعی احکامات کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. یہ بات ہم نے سمجھی تھی، سورۃ الاحزاب کا ذکر آیا تھا کہ جب آٹھ صورتیں پہلے سورۃ النور ہم نے پڑھی تھی، کہ یہ بات سمجھی تھی کہ یہ سورہ نور اور سورہ احزاب یہ مل کر ایک جوڑا بناتی ہیں، اور جوڑے ہونے کے اعتبار سے بہت ساری مماثلت ہے کہ جو کہ دونوں میں پائی جاتی ہے، کہ حجم بھی دونوں کا برابر، دونوں کا جو آغاز ہے جلالی انداز میں، پھر پردے کے احکامات، وہاں سطر کا بیان، یہاں حجاب کا بیان انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گا، پھر دونوں میں منافقین کی روش کا بیان، پھر اہل ایمان کا جو اعلیٰ کردار ہے دونوں میں اس کا تذکرہ، پھر وہاں امی عائشہ صدیقہ پر جو ہے وہ واقعہ عفق ہم نے سمجھا، اسکینڈل ایک بہتان باندھا گیا. اس صورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا گیا، تفصیلات آ جائیں گی. پھر آیت نمبر 35 دونوں کی ایمان کی وضاحت کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کی حامل. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کچھ یعنی مماثلت ہے دونوں صورتوں میں، کہ جو ہمارے سامنے وہ پہلے بھی آئی تھی، آج بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. باقی یہ ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سارے احکامات ہیں کہ جو کہ بیان فرمائے ہیں. جہالت کی بہت ساری رسمیں ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاری تھی، اللہ کے رسول کے ذریعے سے ان کو توڑا گیا. جیسے کہ زہار کی رسم ہے، کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا اور رحمی رشتے سے پکار دیتا تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ماں ہو جایا کرتی تھی، اس کا بھی توڑ یہاں پر ہے. پھر منہ بولے بیٹے کی رسم ہے کہ جو کہ زمانہ جاہلیت میں اس سے معاشرتی برائیاں جنم لے رہی تھیں، تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو توڑا گیا. پھر منہ بولے بیٹے کی بیوی کو سگی بہو سمجھا جاتا تھا، اور یہ ہے کہ پھر طلاق کے بعد منہ بولا باپ اسے نکاح نہیں کر سکتا تھا، یہ جہالت پر اپنی نظر یعنی رسن تھی، اس کو بھی توڑا گیا اللہ کے رسول کے ذریعے سے. پھر ازواج مطہرات کے لیے فرما دیا گیا کہ وہ تمہاری ماؤں کا درجہ ہے کہ جو کہ رکھتی ہیں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ اضافی رعایتیں ہیں عام مسلمانوں سے ہٹ کر، وہ بھی اس صورت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے جب وہ آ جائیں گی کہ آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ چار نکاح سے زیادہ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ عدل نہ کرنے کی کوئی آپ پر شرط نہیں، لازم نہیں بیویوں کے درمیان، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ عدل کیا. باقی یہ ہے کہ اجازت آپ کو دی گئی کہ بغیر مہر کے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. یہ تمام اہل ایمان سے ہٹ کر اضافی رعایتیں تھیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں. پھر حکم حجاب کے حوالے سے بھی احکامات انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آئیں گے. تو یہ چند تمہید اور جو بھی نکات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اب انشاءاللہ باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی. باقی سورہ احزاب، یہ حزب کی جمع احزاب ہے، یعنی لشکر کو کہتے ہیں حزب اور اس کی جمع یعنی بہت سارے لشکر. یہ کب آئے تھے؟ یہ یعنی غزوہ احزاب کہ جس کا دوسرا نام کیا ہے، غزوہ خندق، جو 5 ہجری میں ہوا. تو لہٰذا یہ ہے کہ ابھی چند آیتوں کے بعد اس کا بھی پس منظر میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو پورا تبصرہ ہے غزوہ خندق پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ہمارے سامنے رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کہاں نہ مانے کافر اور منافقوں کا، کوئی ان کی باتوں پر کان نہ دھریے، ان کے پروپیگنڈے پر کوئی دھیان نہ دیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور اتبع کیجئے کہ جو وحی ہے نبی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے کی گئی ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو تم اعمال کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. تو بڑے جلالی انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورت کا آغاز ہے کہ جو کہ ہوا. وتوکل علی اللہ، اور نبی آپ تو اللہ ہی پر توکل کیجئے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. اب اس کے بعد جو زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ کوئی اپنی بیوی کو رحمی رشتے سے ماں کہہ دیا کرتا تھا، کسی اور رشتے سے پکار دیا کرتا تھا، تو وہ ہمیشہ کے لیے ماں ہو جایا کرتی تھی، اور یہ کہ اس پر حرام ہو جایا کرتی تھی. تو لہٰذا اس یعنی زمانہ جاہلیت کی رسم کو یہاں توڑا جا رہا ہے. فرمایا کہ ماں جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور اللہ نے نہیں بنایا کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل. یعنی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی جس طرح سے ایک انسانی جسم میں ایک اہم ترین حصہ وہ دل ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک انسان کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے ایک ہی دل ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح سے ماں بھی انسان کی وہ ایک ہی ہوا کرتی ہے، وہ دو نہیں ہو جایا کرتی. یعنی تم اپنی بیوی کو ماں کہہ دو تو وہ تمہاری ماں نہیں ہو جائے گی. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری ان بیویوں کو کہ جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تو نہیں بنایا تمہاری اصل مائیں. وما جعل ادیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے وہ تمہارے بیٹے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی جو بھی تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے اصل بیٹے نہیں. تو لہٰذا یہاں پر آگے ایک مسئلہ آنا ہے، تو لہٰذا پہلے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا. ذالکم قولکم بافواہکم، اور یہ صرف تمہاری منہ کی باتیں ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے. واللہ یقول الحق، اور اللہ حق فرماتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہ راستے کی ہدایت دیتا ہے. ادعوہم لآبائہم، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہر ایک بچے کو اس کے باپ کے نام سے پکارو. اور یہ ہے کہ بہت سخت وعید ہے بخاری کی روایت میں اس شخص کے لیے کہ جو کسی کی ولدیت جو ہے وہ تبدیل کر دے، سخت جو ہے وہ اس کے لیے وعید ہے. جہنم کی وعید اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے کہ جو کسی کی ولدیت کو تبدیل کر دے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے پکارو. اور پہلے زید بن حارثہ کا بھی بات آئے گی آگے کہ جو کہ منہ بولے بیٹے تھے اللہ کے رسول نے ان کو بنایا تھا. اور یہ ہے کہ ان آیات سے پہلے وہ زید بن محمد تھے، لیکن جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو پھر زید بن حارثہ سے جو ہے وہ پکارے جانے لگے. ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ عدل پر مبنی بات ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو، یعنی یہ ہے کہ کوئی کسی کی ولدیت جو ہے وہ یعنی واضح نہیں ہو رہی، کوئی جو ہے وہ ناجائز کوئی اولاد ہے، لیکن بہرحال اب ہے، کیا کریں. فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے پھر دینی بھائی ہیں، اس کا کوئی قصور نہیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے وہ رفیق ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں. فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ کہ جو تم سے ماضی میں بھول چوک ہو چکی. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لیکن ہاں جو اپنے دل کے ارادے سے تم کرو گے. فَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تو بہرحال اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو لہٰذا اب جو ارادے سے تم نے اب کوئی ایسی حرکت کی کہ جس سے اللہ نے تمہیں روک دیا تو بہرحال پھر اللہ کی طرف سے پکڑائے گی. النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ بہت اہم بات ہے. ایک مسلمان کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے حوالے سے بہت جامع بات فرمایا جا رہا ہے کہ نبی تو اہل ایمان کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. وہ ازواج ہو امہاتو ہم اور ان کی جو بھی ازواج ہیں وہ تمام اہل ایمان کے لیے ماؤں کا درجہ ہیں کہ جو کہ رکھتی ہیں. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ مومن کو تمام لوگوں سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت, ایک بندہ مومن کو وہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک موقع پر حضرت عمر سے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول نے کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے فرمایا کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر تم محبت کرتے ہو؟ تو اب حضرت عمر فاروق ذرا توقف کیا, انہوں نے ٹھہرے, ہماری طرح نہیں, ہم ہوتے تو جذبات میں تو کہتے تھے کہ جی جی بالکل ایسا ہی نہیں, بلکہ حضرت عمر نے توقف کیا, اپنے گریبان میں جھانکا, اپنے آپ کو ٹٹولا اور پھر جو وہ فرمایا کہ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بڑھ کر جب وہ آپ سے محبت کرتا. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اب تمہارے ایمان کی تکمیل ہوئی. تو لہٰذا یہ وہ تعلق ہے ایک بندہ مومن کا میر اور آپ کا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر محبت وہ کس ہستی سے ہوگی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ روایت اللہ کے رسول ہی کی ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد, اس کی اولاد اور پوری انسانیت سے بڑھ کر جب وہ معبود نہ ہو جاؤں. اب اس کے علل رغم مغرب کا جو اسلاموفوبیا ہے, میں ساتھ ساتھ وہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, اس وقت جو طوفان ہے جو کہ اٹھا ہوا ہے پوری دنیا میں مغرب کا اسلاموفوبیا, اسلام کے حوالے سے جو نفرت ہے اور کس طرح سے یعنی وہ کوئی لمحہ نہیں چھوڑتے ایسا کہ جس میں وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ پاکستان میں خاص طور پر جو ناموس رسالت کے قوانین ہیں اس پر جب وہ کاری ضب لگائے جائے. اور یہ ہے کہ یہ نئی باتیں نہیں ہیں, اس وقت جو یورپین پارلیمنٹ نے جو ابھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف قرارداد ابھی پاس کی ہے اور بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اس کی اکنامک جو بھی کیفیات ہیں اس کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے کہ جب تک کہ یہ جو بھی توہین رسالت کے قوانین ہیں اس کو ختم نہیں کرتے. اور یہ ہے کہ اقلیت کے حوالے سے ان کے ملک میں جو ہے وہ کوئی ان کی پاسداری نہیں ہے, کوئی تحفظ جو ہے وہ نہیں ہے. تو بہرحال سراسر یہ جھوٹ, سراسر جو ہے وہ تہمت ہے کہ جو کہ یورپین اقوام کی طرف سے ہے. یہ اصل میں چاہتے ہی ہیں کہ ایک بندہ مومن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جان نچھاور کرنے والا ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پتہ کٹ جائے, وہ تعلق جب وہ ختم ہو جائے. یعنی ایک بندہ مومن کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو دین کے حوالے سے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو غیرت ہے اس کے نقشے ہیں کہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں, یہ ایمان کا تقاضا ہے میرے اور آپ. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو بھی ہتھکنڈے ہیں مغرب کے یورپ کے, یہ تحفظ ناموس رسالت کا جو قانون ہمارے یہاں ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور ہے کہ جو کہ لگا رہے. اور یہ ہے کہ اس کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ شکلیں کیا بنائی ہوئی ہیں, یعنی وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کے حوالے سے کمپٹیشن کرائے جا رہے, اور جو ہے وہ اس طرح کی توہین امیز وقفے وقفے سے یہ ہمارا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جو کہ ہمیں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر غیرت ایمانی جو ہے وہ کتنی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت سارے کام کرنے کے ہیں, احتجاج یقیناً کیے جائیں, لیکن پائیدار کام وہ کیا ہوگا؟ ذرا سوچے نا کیا پائیدار کام ہو سکتا ہے. یعنی پائیدار کام یہ ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے جو آج پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنی بنیادوں پر کہیں بھی نافذ نہیں, کہیں ایک خطے میں بھی, تو سب سے بڑی جو یہ گمراہی اس وقت امت مسلمہ پر ہے وہ اسی بنیاد پر ہے. جب ہی جو ہے وہ جرت ہوتی ہے مغرب کو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اور یعنی خاکے بناتے ہیں, قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں, کیا کیا کچھ نہیں کرتے. ان کی جو یہ جرت ہے وہ اسی وجہ سے ہے. ایک اسلامی ریاست, وہ خلافت کا نظام جتنا رہا سا جو بھی تھا لیکن اس کی داغ تھی, لیکن 1924 میں وہ خلافت کی بھی تنسیخ ہو گئی. لہٰذا یہ کہ وہ خلافت پر مبنی نظام اس کی طرف پلٹنا کہ جس کی پیشن گوئی فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت سے پہلے پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا وہ دور لازمن آنے والا ہے, اور یہ کہ وہ خلافت کا نظام قائم ہوگا تو پھر یہ مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بات کر سکتے ہیں, اس کی جرت نہیں ہوگی کہ پھر کس طرح سے ہمارے نبی کی شان میں وہ گستاخی کرے. ہولوکاسٹ کے حوالے سے آپ بات کر کے دیکھیں, یہودیوں کے حوالے سے آپ انٹرنیٹ پر بات کر کے دیکھیں, آپ کا سب کچھ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. یہ ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کے جو کہ اپنے لیے تو وہ پسند کرتے ہیں, لیکن ان کی طرف جو ہے وہ اگر کوئی بات جائے تو وہ اس کو جو ہے وہ اپنے انا کا مسئلہ بناتے ہیں. یہ ہے وہ دھاندلی کے جو کہ مغرب کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ہتھکنڈوں کو پہچاننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اہل ایمان کو تو نبی اپنی جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر وہ عزیز ہیں. وہ ازواج ہو امہاتہم, اور ان کی جو ازواج ہیں وہ امت کی جو ہے وہ مائیں ہیں. عورتوں کے لیے آئیڈیل وہ کون بنتا ہے؟ اللہ کے رسول بہت سارے معاملات میں عورتوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہے. وہ آئیڈیل کون بنے گی؟ وہ ازواج مطہرات بنے گی نسوانی معاملات کے حوالے سے. لہٰذا یہ ہے کہ ان کا بھی مقام جو ہے وہ دے دیا گیا کہ وہ پوری امت کے لیے مائیں ہیں. وہ اولو الارحام بعضہم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین. فرمایا جا رہا ہے کہ اور جو بھی قرابت دار ہیں اللہ کی کتاب میں, ان میں سے بعض عام مسلمانوں اور مہاجروں کے نسبت وہ ایک دوسرے سے زیادہ فائق ہیں. یعنی کلیئر کر دیا گیا کہ جو مہاجر و انصار میں ماخات اللہ کے رسول نے قائم فرمائی تھی, لہٰذا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ وراثت میں اب حصہ دار نہیں ہوگا. جو بھی حقوق ہیں وہ تقسیم کیے انصار نے, بہت جو ہے قربانیاں دی مہاجرین کے حوالے سے, لیکن انصار نے آ کے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے بھائی بھائی بنا دیا تو کیا ان کو ہم اپنی وراثت میں بھی شامل کر لیں؟ تو پھر ان آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ نہیں, جو بھی وراثت ہے وہ تو پھر سگوں ہی کا جو ہے وہ حصہ ہے. فرمایا الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا, اور یہ ہے کہ مگر یہ کہ تم دو اپنے دوستوں کے ساتھ, یعنی جو بھی کرو اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک, یعنی ایک تہائی مال میں تم غیر ورثا کو دے سکتے ہو. کان ذالک فی الکتاب مستورا, اور یہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اب انبیاء علیہ السلام سے اللہ کا جو عہد ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ سورہ آل عمران میں بھی تفصیل سے آ گیا تھا. فرمایا یاد کرو کہ جب ہم نے لیا انبیاء سے ایک عہد, وَمِنْكَ, اور نبی آپ سے بھی یہ عہد لیا تھا, وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, اور ہم نے یہی عہد لیا تھا نوح علیہ السلام سے بھی, ابراہیم علیہ السلام سے بھی, اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام وسلام علیہ سبھی, کہ وہ اخذنا منہم میثاقا غلیظا, اور ہم نے ان سے پختہ جو ہے وہ عہد لیا تھا. اور وہ عہد کیا تھا؟ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ جب بھی کسی نبی کے سامنے اگلا نبی آئے تو وہ اس کی توقیر کریں گے, اس کی تصدیق جو ہے وہ کریں گے. اور یہ اصل میں نبی کے ماننے والوں کو اصل بات ہے کہ جو کہ بتائی جا رہی ہے کہ آج تم یہ کہتے ہو یہود خاص طور پر کہ ہم محمد کو نہیں مانیں گے, تو بہرحال تمہارے انبیاء نے جو یہ عہد کیا تھا کہ جو بھی رسول آئے گا اگلا تو اس کو ہم ماننے والے ہوں گے, اس کا تو پاس کرو. لیسأل الصادقین عن صدقہم, اور قیامت کے دن تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی سوار کرے. وعد للکافرین عذابا علیما, اور یہ ہے کہ اس اللہ نے کافروں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے کہ جو کہ تیار کر رکھا ہے. اب اس کے بعد یہاں دوسرے رکوع سے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق پر پورا تبصرہ ہے کہ جو کہ شروع ہو رہا ہے, اس کی تفصیل کچھ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں. یعنی جو پہلا غزوہ ہوا تھا ہم جانتے ہیں, پڑھ کر آئے سورہ انفال میں, وہ غزوہ بدر تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ بڑی زبردست فتح, اسٹانڈنگ وکٹری کہ جو کہ اہل ایمان کے نصیب میں آئی, اور پورے عرب پر اہل ایمان کی جو وہ دھاک بیٹھ گئی. پھر اس کے بعد اگلے سال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا, اور اس میں اپنے ہی ایک تنازع کی کیفیت میں کہ جو کہ لوکل کمانڈر کی بات نہ مانی گئی, نافرمانی ہوئی, اور اللہ کے رسول کے احکامات بھی جو ہے وہ صرف نظر ہوئے, تو بہرحال یہ ہے کہ وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. اور غزوہ احد میں جو عارضی شکست ہوئی اس سے جو دھاک بدر سے بیٹھی تھی پورے عرب میں وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی, مسلمانوں کا وہ روب جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور لوگوں نے یہ کہا کہ بس یہ تو ایک چانس تھا کہ جو کہ یہ جیت گئے. لہٰذا یہ ہے کہ اب خاص طور پر وہ یہودی کہ جو کہ غزوہ بدر میں بنو قینقہ جو ہے وہ ان کو ملک بدر کیا گیا تھا، اور غزوہ احد میں میثاق مدینہ توڑنے پر بنو نذیر جو ہے وہ ان کو ملک بدر کر دیا گیا، تو یہ سارے یہودی جا کے خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ لہٰذا اب یہ یہودی تھے کہ جنہوں نے بہت چلت پھرت کی ہے اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ چاہا کہ اب ہم ایک بڑی قوت جو ہے وہ جمع کریں، پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے پر آئیں اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹا دیں۔ تو لہٰذا اب یہ یہودی ہیں کہ جو کہ خیبر کے گئے قریش مکہ کے پاس، سردار نے قریش کے پاس ان کو جو ہے وہ ورغلایا اور یہ ہے کہ ایک اتحاد بنایا۔ اسی طرح پھر یہ پہاڑی جو مشرق کا علاقہ ہے نجد، اس میں جو ہے وہ گئے بنو غطفان کے پاس، ان کو بھی جو ہے وہ ورغلا کر جو ہے وہ لے آئے، اور ایک بہت بڑا الائی ہے کہ جو کہ بنا ہے، یعنی جس طرح سے ابھی افغانستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا یورپین الائی بنا تھا، بالکل آپ یوں سمجھیں کہ 12,000 کا یہ لشکر، یعنی اتنی تعداد جو ہے وہ کل مدینے کی نہیں تھی کہ جتنا یہ دشمن جو ہے وہ آ گیا تھا مدینے کے محاصرے پر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے جو ہے وہ مشاورت کی، اور مشاورت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کہ فارس ایران سے آئے تھے، ان کی رائے کو جو ہے وہ پسند کیا گیا، کیونکہ بڑی یونیک رائے تھی، عرب اس سے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے عرض کی حضرت سلمان فارسی نے کہ اللہ کے رسول، جب ہم فارس میں اس طرح کی کیفیت میں ہوتے تھے، دشمن حملہ کرتا تھا تو ہم جو ہے وہ خندق کھود لیا کرتے تھے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خندق ہے کہ جو کہ کھودی گئی، 3 میل لمبی یہ خندق تھی، تقریباً جو ہے وہ 30 فٹ چوڑی تھی اور 15 فٹ جو ہے وہ گہری خندق تھی، اور یہ اس مقام پر جو ہے وہ خندق کھودی گئی کہ جہاں سے خدشہ تھا کہ یہ دشمن جو ہے وہ براہ راست اندر آ سکتا ہے، یعنی ایک طرف جو ہے وہ قدرتی حفاظت تھی، ایک سائڈ پر گھنے جو ہے وہ جنگلات تھے، اور ایک طرف جو ہے وہ باغات کا معاملہ تھا، پہاڑ تھے ایک طرف، لہٰذا جہاں سے اندر رش کر سکتا تھا دشمن، وہاں پر یہ خندق ہے کہ جو کہ کھودی گئی۔ اب یہ ہے کہ یہ 12,000 کا لشکر جب مدینہ پہنچا ہے اور سامنے جو ہے وہ خندق دیکھی، تو اب نہ ادھر جو ہے وہ جا سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، تو بڑی ایک زچ والی کیفیت کفار کو جب وہ ہوئی، اور وہیں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ 1 مہینے تک یہ پڑاؤ ہے کہ جو کہ ڈلا رہا، اور یہ کہ تیر اندازی جو ہے وہ تھوڑی بہت وہ ہوتی رہی، کوئی زیادہ نقصان اس سے نہیں ہو رہا تھا مسلمانوں کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہاں پر اب کیفیت یہ تھی کہ یہ 12,000 کا لشکر باہر کھڑا ہے، اور خبر مل رہی ہے مسلمانوں کو کہ پیچھے جو بنو قریظہ، ایک یہودی قبیلہ ابھی مدینے میں رہ گیا، اب وہ پیچھے چھرا گھوپنے کے لیے کمر میں بالکل تیار ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اس کی بھی خیانتیں ہیں کہ جو پتہ چل رہی ہیں۔ تو لہٰذا کیفیت یہ ہو گئی کہ مسلمان ہلا مارے گئے، اور الفاظ ہم پڑھ لیں گے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یعنی شدت کے ساتھ مسلمانوں پر یہ کڑی آزمائش ہے کہ جو کہ آئی تھی، بڑے الائی ہے کہ جو کہ سب آ گئے تھے دشمن کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مدد فرمائی، بنو غطفان کے ایک ساتھی ہیں نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسلمان ہو کے آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میں نے ابھی اسلام کو ابھی چھپایا ہوا ہے، کسی پر ظاہر نہیں کیا، اب آپ مجھ سے کوئی کام لینا چاہیں لیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی طرح سے یہ بنو قریظہ کے جو ہمارے پیچھے چھرا گھوپنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور اس کے جو ہے معاہدات باہر کفار کے لشکر سے ہو رہے ہیں، تو کسی طرح سے کفار اور ان بنو قریظہ کے درمیان پھوٹ ڈال دو۔ تو لہٰذا اب یہ گئے ہیں بنو قریظہ کے پاس، یہودی قبیلے کے پاس، یہ نعیم بن مسعود، کیونکہ انہیں تو پتا نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، تم نے جو یہ غداری کی ہے، میثاق مدینہ توڑ کر اور کفار کا ساتھ دیا ہے، تو یہ کفار تو باہر کے باہر چلے جائیں گے، تمہیں چھوڑ کر بچو گے تم اندر مسلمانوں کے سامنے، تو لہٰذا تمہاری خیر نہیں، تم پٹو گے۔ تو لہٰذا اب اگر تم چاہتے ہو کہ یہ کفار کا لشکر آخری وقت تک تمہارا ساتھ دیں، تو لہٰذا اب تم یوں کرو کہ ان کے 10 ساتھیوں کو تم مانگ لو، اپنے پاس جو ہے وہ رکھو کہ تاکہ یہ تمہیں چھوڑ کر نہ جائیں جب تک مسلمان ختم نہ ہو جائیں۔ تو یہ بات واقعی ان کو بڑی کلک کی کہ بات تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اب یہ نعیم بن مسعود ان کو یہ کہہ کے فوراً گئے ہیں کفار کے پاس، یعنی جو باہر لشکر تھا بڑی تعداد میں سرداران قریش، ان کے پاس جا کے کہا کہ بھئی یہ جو بنو قریظہ تمہارے الائی ہیں اندر جو بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس نے مسلمانوں سے غداری کی تھی، تو لہٰذا اب اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے ایک مسلمانوں سے، محمد سے ایک معاہدہ کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ معاہدہ یہ کیا ہے کہ تمہارے یہ 10 افراد مانگیں گے، اور یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے اللہ کے رسول کے حوالے کریں گے، اپنی جان جو ہے وہ بخشی کریں گے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہاں سے جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی آ گئی 10 افراد کی بنو قریظہ کی طرف سے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ کفار کو واضح ہو گیا کہ واقعتاً یہ چال بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ کھیلی۔ اس طرح سے یہ درمیان میں پھوٹ ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈلوائی، اور اسی دوران پھر یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے مدد یہ آئی کہ ایک زبردست طوفان ہے کہ جو کہ اٹھا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے سے بڑی تباہی ہے کہ جو کہ ان کے خیموں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالی، خیمے اکھڑ گئے، اور جو بڑی بڑی دیگیں کھانے پینے کی وہ چڑی ہوئی تھیں چولوں پر یعنی لکڑیوں پر، تو وہ ساری جو ہے وہ بالکل برباد ہو گئیں، گر گئیں۔ اور بہرحال یہ ہے کہ بالکل مایوس ہو کر بغیر کچھ حاصل کیے یہ کفار کا لشکر 12,000 کا یہ واپس ہو گیا۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آج کے بعد یہ کفار، یہ قریش تم پر جو ہے وہ کبھی حملہ نہیں کریں گے، بلکہ تم ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرو گے۔ تو لہٰذا یہ پورا واقعہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب باقی خندق کھودنے میں وہ واقعات ایمان افروز کہ اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہ حصہ لے رہے ہیں خندق کھودنے میں، صحابہ کرام بھی، پھر یہ ہے کہ قحط سے بھی جو ہے وہ آزمایا، بھوک سے بھی آزمایا۔ صحابہ کرام اپنا کرتا اٹھا کے دکھا رہے ہیں اللہ کے رسول کو کہ بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے ایک پتھر جو ہے وہ باندھا ہوا، اللہ کے رسول دکھا رہے ہیں تو دو پتھر ہیں کہ جو کہ آپ نے باندھے ہوئے، یعنی صحابہ گزر رہے ہیں بھوک سے تو اللہ کے رسول بھی گزر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل، ایک اسوہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک موقع پر جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے تو ایک چٹان بڑی سخت ایسی آ گئی کہ جس میں وہ کھدال جو ہے وہ مار رہے تھے لیکن وہ چٹان ٹوٹ کے نہیں دے رہی تھی۔ پھر اللہ کے رسول کو آگاہ کیا گیا، آپ آئے، کھدال ماری، ایک چنگاری ہے کہ جو کہ نکلی، اور اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ مجھے جو ہے وہ یعنی فارس جو ہے وہ دے دیا گیا، اور مجھے فلاں ملک ہے کہ جس کی چابیاں کنجیاں دے دی گئیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خوشخبریاں مسلمانوں کو سنائیں کہ تمہاری فلاں ملک میں فتح ہوگی، فلاں ملک میں فتح ہوگی۔ اب جب یہ حالات ہوئے، جب کفار نے گھیرا تو منافقین بھی جو ہے وہ اس میں ان کی بھی سازشیں شامل ہوئیں، وہ بھی کفار کا ساتھ دے رہے تھے، منافقین بھی جو ہے وہ چھرا گھوپنے کے لیے تیار تھے۔ تو لہٰذا جب انہوں نے یہ بشارتیں سنی پہلے، اور کفار نے جب محاصرہ کیا تو انہوں نے چہ مغیاں شروع کر دیں کہ بھئی دیکھو، ایک طرف اللہ کے رسول یہ بشارتیں دے رہے تھے، اور یہاں تو اب معاملہ یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے ہم باہر نہیں نکل سکتے، تو یہ ایک عجیب جو ہے وہ بشارتیں تھیں۔ تو بہرحال اس طرح سے منافقین کا بھی طرز عمل ہے کہ جو اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے فرما رہے ہیں۔ اب آئیے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اے ایمان والوں اپنے اوپر اللہ کی نعمت، اس کا جو احسان ہے یاد کرو۔ اس جاءتکم جنود، کہ جب تم پر بہت سے لشکر ہیں کہ جو کہ چڑھائے تھے، یعنی شمال سے یہودی آ گئے تھے، جنوب سے جو ہے وہ قریش مکہ، مشرق سے جو ہے وہ بنو غطفان کے قبائل آ گئے تھے۔ فارسلنا علیہم ریحن وجنودا لم تروها، تو ہم نے ان پر پھر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر کے جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ اسے دیکھنے والا ہے کہ جو تم کر رہے تھے، جو بھی تم کر رہے تھے اللہ کی یعنی انڈر آبزرویشن کر رہے تھے۔ اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور جبکہ وہ تم پر چڑھا ہے کفار تمہارے اوپر سے، یعنی اوپر سے یہ غطفان اور حوازن وہ آئے تھے قبائل، اور فرمایا ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی آئے تھے، یہ ریڈ سی کے ساتھ ساتھ یہ آئے تھے مکے سے شما، یعنی جو بھی کفار تھے یہودی تھے، اور شمال سے یہودی آئے تھے۔ فرمایا کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جبکہ تمہاری آنکھیں چندیا گئی تھیں، یعنی ایسا ہولناک یہ منظر تھا کہ ہر طرف سے کفار کے لشکر آ رہے تھے کہ تمہاری آنکھیں چندیا گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، اور تمہارے دل وہ کلیجے کو آ رہے تھے، یعنی منہ کو آ رہے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے جو ہے وہ گمان کر رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس موقع پر اہل ایمان جو ہے وہ آزمائے گئے۔ وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ شدت کے ساتھ جو وہ جھنجھوڑ دیے گئے، یعنی بڑی سخت آزمائش تھی اہل ایمان کے لیے۔ اب منافقانہ کردار ہے، آیت نمبر 12 سے اور 20 تک اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جب کہنے لگے منافق وہ کہ جن کو دلوں میں مرض تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ ہم سے اللہ اس کے رسول نے جو وعدے کیے تو وہ تو نیرا جو ہے وہ دھوکا تھے، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ایران فتح کر دیا گیا، روم فتح کر دیا گیا، اور یہاں تو رفع حاجت کے لیے ہم باہر نہیں نکل پا رہے. فرمایا وہ اس قالت طائفت منہم، اور جب ایک منافقین کے گروہ نے یہ بات کہی ان میں سے کہ یا اہل یثرب، کہ اے یثرب والوں، یہ پرانا نام ہے مدینے کا، کہ اے مدینے والوں لا مقام لکم فرجعوا، یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ فتح نہیں، لوٹ چلو تم یہاں سے. تو لہٰذا یہ ہے اصل میں آج کی زبان میں یوں کہیں کہ یو ٹرن لے لو. وہ یستاذن فریق منہم النبی، اور ان میں سے ایک گروہ اجازت مانگتا تھا نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. یقولون ان بیوتنا اورا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر تو جو ہے وہ بالکل غیر محفوظ ہو گئے ہیں، ہر طرف سے کفار نے جو ہے وہ گھیر لیا. وما ہی اب اورا، اللہ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ اپنی صرف جان کا بچاؤ چاہ رہے تھے، اللہ کے رسول نے سخت پہرا ہے کہ جو کہ لگایا ہوا تھا. ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف فرار چاہتے تھے. فرمایا کہ ولو دخلت علیہم من اختارہا، اور اگر کفار ان پر مدینے کے اعتراف سے جو ہے وہ آگ گھسیں، داخل ہو جائیں، ثم سئل الفتنہ، اور پھر ان منافقین سے جو ہے وہ فتنہ اور فساد جو ہے وہ چاہا جائے، اور یہ ہے کہ وہ ان کا جو ہے وہ ساتھ اور ان کی جو ہمدردیاں وہ طلب کریں، لآتوہا، تو یہ لازمن یہ منافقین ان کی جو بھی ہمدردیاں ہیں وہ اور ان کے جو بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کر لیں، ان کو منظور کر لیں. وما طلب بسو بہا الا یسیرا، اور گھروں میں یہ تھوڑی دیر جو وہ بس لگائیں اور جا کے یہ کفار کے گود میں بیٹھ جائیں. ولقد کانوا عاہدوا اللہ من قبل، حالانکہ وہ اس سے قبل اللہ سے عہد کر چکے تھے، کلمہ پڑھ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد کیا، اللہ سے بھی عہد کیا. لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے. وکان عہد اللہ مسئولا، اور اللہ کا جو بھی وعدہ ہے وہ پوچھا جانے والا ہے، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے. قل لن ينفعکم الفرار، اے نبی آپ فرمائیے کہ فرار تو تمہیں ہرگز نفع نہ دے گا. ان فررتم من الموت او القتل، کہ اگر تم موت یا قتل سے جو وہ فرار چاہتے ہو. وإذا لا تمتعون الا قليلا، اور اس صورت میں تم بہت چند دن کا فائدہ ہے کہ جو کہ دیے جاؤ گے اس دنیا میں، یعنی ہمیشہ تم نہیں رہو گے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اے نبی آپ فرما دیں کہ وہ کون ہے کہ جو تمہیں اللہ سے پھر بچائے گا. ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، کہ اگر وہ تمہیں کوئی برائی جو ہے وہ تمہارے ساتھ کرنا چاہے یا کوئی رحم کرنا چاہے تم پر. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ مددگار پائیں گے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم، اور اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے دوسروں کو جہاد سے روکنے والوں کو بھی اور اپنے بھائیوں کو یہ کہنے والوں کو بھی اللہ جانتا ہے کہ ہلوما الینا، کہ آ جاؤ ہماری طرف، چھوڑو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. ما صلی اللہ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم. اشیحتن علیکم، اور اے مسلمانوں تمہارے متعلق کینہ کرتے ہوئے. فیضہ جا الخوف، اور جب خوف آ جائے. رأیتہم، تو اے نبی آپ انہیں دیکھیں کہ ینظرون الیک تدور اعینہم، کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کی آنکھیں جو ہے وہ گھوم رہی ہیں. کاللذی یغشی علیہ من الموت، کہ اس شخص کی طرح کہ جس پر موت کی غشی جو ہے وہ طاری ہو، یعنی یہ ہے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں قتال کا حکم نہ دے دیں. تو اس طرح سے یہ موت ان پر جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں نظر آتی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلا جائے. سلقوکم بألسنۃ حداد، تو یہ تمہیں اے مسلمانوں تمہیں تانا دینے لگے اپنی تیز زبانوں سے. اشیحتا علی الخیر، یعنی مال غنیمت پر لالچ جو وہ کرتے ہوئے کہ بھئی ہم بھی تو مسلمان ہیں اور ہمیں کیوں نہیں حصہ دیا جا رہا. اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال جو وہ حب کر دیے، ضائع کر دیے، عکارت کر دی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر یہ کام بہت جو ہے وہ آسان ہے. یہ منافقین کے لیے کہا گیا کہ اولئک لم یؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ اقرار تو کر کے بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان تھے، کلمہ گو مسلمان تھے، تو کون سے ایمان کی نفی ہو رہی؟ یہ تصدیق بالقلب والا ایمان، وہ حقیقی ایمان ان کے اندر سے رخصت. فرمایا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ گمان تو یہ کرتے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر دوبارہ آ جائیں. يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ دیہات میں سے باہر نکلے ہوتے، یعنی کہیں سیرا نشین ہو جاتے. یسالون ان انبائکم, اور وہاں سے بیٹھ کر اے مسلمانوں بس تمہاری خبریں لیتے رہتے, تمہارے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہوتے. یہ ہے ان کا جان اور ان کا مال, اس کا بس یہ تحفظ چاہتے ہیں. فرمایا ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا, اور اگر تمہارے درمیان ہو تو یہ جنگ نہ کریں مگر بہت کم. اب دیکھیں غزوہ احزاب کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ درمیان میں یہ آیت نازل کر رہے ہیں کہ جو کہ سیرت کے جلسوں میں اس آیت کو جو ہے وہ بنیاد بنایا جاتا ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سیرت کے جلسوں میں اس آیت کے بہت سارے پہلو بیان کر دیے جاتے ہیں, لیکن جو پہلو غائب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس آیت کا پس منظر تو دیکھو. غزوہ احزاب کے پس منظر میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یقیناً اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ایک بہترین نمونہ, ایک کامل اسوہ ہے کہ جو کہ موجود ہے. کن لوگوں کے لیے اسوہ ہے؟ اللہ کے رسول کی ذات, لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کا امیدوار ہے, یعنی اس کا یقین رکھتا ہے. نمبر تین, وذکر اللہ کثیرا, اور وہ بکثرت اللہ کو جو ہے وہ یاد کرنے والا ہے. تو لہٰذا اب اس آیت کا مفہوم کیا لیا جاتا ہے سیرت کے جلسوں میں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ کھاتے کس طرح سے تھے, وہ بیٹھتے کس طرح سے تھے, لباس ان کا کس طرح سے تھا, وہ کس طرح سے صبح اٹھتے تھے, بازاروں میں کس طرح سے چلتے تھے. یہ ساری سنتیں بہت جو ہے وہ محبوب سنتیں ہیں, سب پر ہمیں عمل کرنا چاہیے, یہ تقاضا ہے اللہ کے رسول کی محبت کا. لیکن میرے بھائی تم اس آیت کو جب بیان کر رہے ہو تو پس منظر تو دیکھو, سیاق و سباق جو ہے وہ اس کو بھی تو بیان کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کر رہے ہیں, قحط سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں, اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے ہیں, کس طرح سے 12,000 کا لشکر ہے کہ جو کہ ان کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, مسلمان ہلا مارے گئے. یہ اس وقت تمہیں نظر نہیں آتا, اس کے لیے تم جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ دین جاتا ہے جائے, میرا کاروبار نہیں جانا چاہیے. ہاں کاروبار چلتا رہے, اس کے ساتھ میں جو ہے وہ کچھ سنتوں پر عمل کر لوں. حرام کھا رہے ہو, سنت طریقے سے کھا رہے ہو, کوئی ماتھے پر بل نہیں. سودی کاروبار کے ذریعے سے حرام منہ میں جا رہا ہے, بچوں کے جو ہے وہ پیٹ میں ڈال رہے ہو, لیکن کھا رہے ہو سنت طریقے سے, سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے, ضرور کھانا ہے سنت طریقے سے, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ نقمہ جو ہے وہ حرام کمائے کا پیٹ میں ڈال رہے ہو. لہذا اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں. اللہ کے رسول اپنے دندان مبارک شہید کرائے, خون کے فوارے جاری ہوں, 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے اس دین کی سربلندی کے لیے دیے, لیکن تمہارا جو وقت ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے کتنا لگا ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے تم نے کتنا وقت نکالا ہے, اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں. بس جو ہے وہ آ گئے, بس بیٹھ گئے, کچھ دیر سن لیا اور بس یہ جا وہ جا. میں عرض کروں کہ یہ جو بھی یہ ایکٹیویٹی ہے, جو بھی ہم یہ 29 دن محنت کر رہے ہیں, جن ساتھیوں کے ذریعے سے یہ دعوت ہم سب کو پہنچی ہے, یہ کوئی نفلی کام نہیں, یہ ایک فرض کے درجے پر یہ کام کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری انسانیت تک اللہ کے اس کلام کو پہنچانا یہ ہمارے کندھوں پر فرض ہے. تو لہٰذا اس کے یہ موڈز ہیں, اس کے یہ طریقے ہیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہم قرآن سنتے ہیں نا, سوتے 12 سے 1 بجے سے پہلے سوتے نہیں, تو بھئی قرآن کے ساتھ گزار دو, کچھ اس کا فہم حاصل کر لو, سیرت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے کہ بھئی کہاں سیرت کو کس پہلو سے ہمیں سمجھنا ہے, قرآن کے احکامات کس طرح سے سمجھنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس جو ہے وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے تھوڑی دیر آئے بیٹھے اور چلے گئے. مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ کر آئے کہ جو بھی وقت یہاں پر گزرے, اللہ کے احکامات ایسے نہیں ہیں کہ جو ہے بس ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیے, پھر اگلے دن جو ہے وہی جانور والی روٹین. تو بھئی جانور بھی یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم نے کیا کمال کیا. قرآن کو سننے آئے ہیں تو فائدہ جب ہوگا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کریں, ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ پلٹ دے اپنی ہدایت کے لیے کہ ہم کچھ پیش قدمی کریں, اپنی زندگی میں کچھ جو ہے وہ ہلچل نظر آئے. بھئی سود میں جو ہے وہ اب نہیں لوں گا, یہ پے لیس اکاؤنٹ میں نے نہیں کھولنے, میرے گھر پر اب بے حیائی نہیں چلے گی, میری بیوی بے پردہ ہو کے نہیں نکلے گی, میری بہن بے پردہ ہو کے نہیں نکلے گی, میری بچیاں جو ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر ہاف سلیوز میں نہیں ہوں گی, با پردہ ہوں گی, ڈانڈیاں نہیں ڈالیں گی, نہ محرموں کے سامنے جو ہے وہ ناچیں گے نہیں. یہ ہے وہ اصل میں ریزلٹس کے جو کہ ہمارے نکلنے چاہیے, یہ ہے اصل مقصد دور تجمع قرآن کا. ان قرآنی محافل کا جب بات ہے تو یہ قرآن کی آیت تو نازل ہو رہی ہے کس پس منظر میں، اور سارے پس منظر ہم بیان کر دیں یہی بیان نہ کریں. بہرحال یہ ہے کہ وہ موقع اب آپ دیکھیں غزوہ احزاب کا موقع ہے، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، کیا ترانے اپنی زبان سے نکال رہے ہیں کہ نحنو بایعو محمدن علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے اللہ کے رسول پر جو ہے وہ بیعت کی ہے کہ جب تک جان میں جان ہے ہم جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرتے رہیں. یہ ہیں وہ جواب کہ وہ زبانوں پر یہ ترانے جو ہے وہ اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھیوں کے جو وہ آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے تھے کہ لا عیش الا العیش فی الآخرہ، یعنی اصل جو ہے وہ عیش وہ آخرت کی وہ زندگی ہے، بھرپور زندگی، یہ دنیا کی کوئی زندگی نہیں، یہ ختم ہونے والی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس آیت کا صحیح فہم نصیب فرمائے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اللہ کے رسول کی ذات میں مسلمانوں تمہارے لیے ایک کامل اسوہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ اسوہ کن لوگوں کے لیے بنے گا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بکثرت یاد رکھتے ہیں. اب دیکھیں ایک تو منافقانہ طرز عمل ہمارے سامنے آیا غزوہ احزاب کے موقع پر، اب ایک مومنانہ طرز عمل بھی ہے. آیت نمبر 22-24 فرمایا کہ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اور جب اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا، بنو خطفان کے لشکر، کفار کے لشکر، یہود کے لشکر، تو فرمایا جا رہا ہے کہ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، تو اہل ایمان کہنے لگے کہ بھئی یہی تو وہ ہے کہ جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے یہی تو فرمایا تھا کہ ولا نبلو ونکم بشیء من الخوف والجوع، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، جانوں کے نقصانات سے، مالوں کے نقصانات سے، پھلوں اور نتائج کے نقصانات سے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہی وعدہ کیا تھا، رسول نے بھی یہ وعدہ کیا تھا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول نے بالکل سچ کہا تھا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس صورتحال نے نہیں زیادہ کیا مگر ان کے اندر ایمان اور تسلیم و رضا کی کیفیت ہی ہے کہ جو کہ بڑھ گئی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا اسے سچ کر دکھایا. وہ کیا عہد تھا؟ فمنهم من قضى نحبه، سو ان میں سے کچھ ہیں کہ جو اپنی نظریں پوری کر چکے، یعنی جو اپنی جان انہوں نے نظر کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے، شہادت کا رتبہ جو ہے وہ پا گئے. ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے کچھ ہیں کہ جو شہادت کے لیے ابھی منتظر ہیں. یہ ہے اصل میں کہ جو کہ ایک بندہ مومن کا ٹارگٹ ہے کہ جو کہ ہوتا ہے، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے اس عزم میں، اپنے اس خیال میں کوئی جو ہے وہ تبدیلی نہیں کی، اپنا عہد پر وہ گامزن ہیں. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ جزا دے سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا. ویعذب المنافقین ان شاء، اور اگر وہ چاہے تو منافقوں کو جو ہے وہ عذاب دے. او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کرے. ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ نے کافروں کو لوٹا دیا اپنے غصے میں، بھرے ہوئے وہ چلے گئے. لم ینالوا خیرا، کوئی انہوں نے بھلائی نہ پائی. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور جنگ کے معاملے میں اللہ ہی ہے کہ جو کہ اہل ایمان کے لیے کافی ہے. وکان اللہ قوی عزیزا، اور اللہ ہے توانا اور غالب. اب اس کے بعد جب یہ سارا لشکر جو ہے وہ چلا گیا، پورے ایک مہینے وہ پڑاؤ ڈالنے کے بعد، اور زبردست طریقے سے ہلا مارے گئے، تھکان سے چور تھے اہل ایمان، لہٰذا ابھی ہتھیار رکھے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے، ابھی ہم نے ہتھیار نہیں رکھے، ابھی بنو قریظہ سے نمٹنا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ بنو قریظہ کے جو یہودی ایک قبیلہ رہ گیا تھا مدینے میں، اور اس نے پیچھے جو ہے وہ چھرا گھوپا تھا، تو لہٰذا اب اس کے لیے بھی فیصلے کے لیے فوراً اہل ایمان سے جب وہ کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایمان پر ہیں وہ اب عصر کی نماز جو ہے وہ پڑھیں بنو قریظہ، فوراً جو ہے وہ اہل ایمان چلنے کے لیے تیار ہو گئے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ سِيَاصِيهِمْ، اور اہل کتاب میں سے کہ جنہوں نے کفار کی مدد کی تھی، مساق مدینہ توڑا، غداری کی، اس اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے جو ہے وہ اتار دیا. جب محاصرہ کیا گیا بنو قریظہ کا، تو لہٰذا وہ روب طاری ہوا بغیر کسی مقابلے کے، انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرعب، ان کے دلوں میں جو ہے وہ اللہ نے روب ڈال دیا. اور پھر یہ ہے کہ ان کا فیصلہ کیا ہوا کہ جو بھی جنگ کے قابل تھے ان کو حکم ہوا، انہی کی تورات سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ غداروں کی سزا تمہاری تورات میں لکھا ہے کہ ان کا قتل کیا جائے. تو لہٰذا 600 یہودی ہیں کہ جو کہ قتل ہوئے، بقیہ کو جو ہے وہ قیدی بنایا گیا. فرمایا کہ فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، اے مسلمانوں تم ایک گروہ کو تو ان کے قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو تم قیدی بناتے ہو. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا اللہ نے، ان کے گھروں کا وارث بنا دیا، ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا کہ جہاں ابھی تم نے قدم نہیں رکھا. اشارہ کر دیا کہ فتح خیبر بھی ہوگا، تم ان کے مضبوط قلعوں پر بھی جب وہ اترو گے. فرمایا وکان اللہ علی کل شیء قدیرہ، اور یہ کہ اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب اس کے بعد یہ جو اگلا رکوع ہے اس میں واقعہ ایلہ کا تذکرہ ہے. یہ واقعہ ایلہ کیا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول نے قسم کھا لی تھی کہ وہ اپنے ازواج کے پاس جو وہ نہیں جائیں گے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ منافقین کی جو عورتیں تھیں وہ آتی جاتی رہتی تھیں امہات المومنین کے پاس اور کان بھرتی رہتی تھیں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 ازواج تھیں، امی عائشہ تھیں، حضرت افسہ تھیں اور حضرت سودا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ام سلمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال یہ ہے کہ منافقین عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھی دیکھو ہر جگہ خوشحالی آ گئی ہے، مال غنیمت سب کو اتنا ملا ہے، اور بس تمہارا ہی گھر ہے تم لوگوں کا کہ جہاں پر کوئی چراغ نہیں چلتا. تو لہٰذا نبی سے کہو کہ کچھ تمہارے خرچے میں جو ہے وہ اضافہ کرے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ازواج جو ہے وہ اس بات سے متاثر ہوئیں اور اللہ کے رسول سے تقاضا کر دیا کہ ہمارے کچھ اخراجات میں جو ہے وہ آپ اضافہ کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا ازواج کی یہ بات سن کر، اور آپ نے پھر ایک مہینے کے لیے علیحدگی ہے کہ جو کہ اپنی ازواج سے جو ہے وہ اختیار کی کہ جس کو ایلہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خوب ڈانٹا حضرت عائشہ کو، آپ کی جو ہے وہ صاحبزادی تھی، کہ تم نے کیسا تقاضا ہے کہ جو اللہ کے رسول سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال ایک مہینے بعد پھر یہ آیتیں ہیں کہ جو کہ نازل ہوئیں، اور اس میں جو ہے وہ پھر اختیار دے دیا گیا ازواج کو کہ بھی تمہیں مال چاہیے تو پھر اللہ کے رسول تمہیں مال دے کے اور طلاق دے کے فارغ کر دیں گے، لیکن اگر اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے تو پھر یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ تمہیں نہیں کرنی چاہیے. بہرحال جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کو جمع کیا اور باری باری یہ آیات ہیں کہ جو کہ ان کو سنائیں. حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد صدیق اکبر سے مشورہ کرنا چاہو تو جا کے کر لو، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے والد سے جو ہے وہ یہ کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، آخرت کی نعمتیں چاہیے. اور یہی جواب ہے کہ جو بقیہ پھر ازواج نے دیا. اور اس طرح سے منافقین کی جو سازشیں تھیں کہ آپ کے گھر تک جو ہے وہ پہنچ کر وہ سازش کرنا چاہ رہے تھے، وہ ساری سازشیں اللہ نے ناکام بنا دی. فرمایا کہ یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی ازواج سے یہ فرما دیں کہ ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالین، تو پھر آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں وہ سب کچھ دے دوں گا اور رخصت کر دوں گا، پھر اچھی طرح سے رخصت کرنا. وان کنتن تریدن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، اور دیکھو اگر اس کے مقابلے میں تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَادَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک پھر اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے کہ جو کہ تیار کر رکھا ہے. اب ازواج مطہرات کا جو بھی مقام تھا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، تو بہرحال ذرا سخت کلام ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے ازواج مطہرات سے. فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج، میں یاتی من کنہ بفاحشت مبینہ، جو کوئی تم میں سے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، یضاف لہا العذاب ضعفین، تو اس کے لیے پھر عذاب بھی دو چند ہے کہ جو کہ بڑھا دیا جائے گا، وکان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے. یعنی اس سے یہ ہرگز مطلب نہ لیجئے گا نعوذ باللہ کہ نبی کی جو بھی ازواج ہیں ان سے کوئی فحش حرکت کا اندیشہ تھا، قطن نہیں. اس کا مقصد اصل میں صرف یہ احساس دلانا تھا کہ اسلامی معاشرے میں جو ازواج مطہرات ہیں ان کا مقام جس قدر بلند ہے تو اسی لحاظ سے ذمہ داریاں بھی ان کے اوپر جو ہے وہ اسی اعتبار سے ہیں. ان کے اس مقام کا احساس دلانے کے لیے یہ سخت الفاظ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال فرمایا. فرمایا وکانا ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے. ممن یقنت منکن للہ و رسول, اور تم میں سے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, و تعمل صالحا, اور نیک عمل کرے گا, نوتیہ اجرہ مرتین, تو پھر ہم اسے اس کا دوہرا اجر ہیں کہ جو کہ دیں گے. و اعتدنا لہا رزقا کریما, اور ہم نے اس کے لیے پھر عزت کا رزق ہے کہ جو کہ تیار کر رکھا ہے. یہ رکو انشاءاللہ مکمل کریں گے, پھر ہم وقفہ کر لیں گے. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ پردے کے احکامات ہیں, حجاب کے احکامات کے جو کہ شروع ہو رہے ہیں. خاص طور پر میں چاہوں گا کہ ہماری جو بھی مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں, اور یہ ہے کہ عموم میں ہمارے جو بھی یہ مرد حضرات بھی ہمارے ساتھ ہیں, سربراہ خاندان یہاں پر بیٹھے ہیں, ان کی ذمہ داری اصل ہے کہ جو کہ بنتی ہے کہ ان حجاب کے احکامات کے حوالے سے اپنے گھروں میں جب وہ اہتمام کا معاملہ کریں. فرمایا جا رہا ہے کہ یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی ازواج, لستن کا احد من النساء, عورتوں میں سے تم کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہو, یعنی تمہارا مقام جو ہے وہ بہت اونچا ہے. اور دیکھیں یہ نبی کے گھر کے ذریعے سے پوری امت کو یہ احکامات ہیں کہ جو کہ دیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ ان تقیتن, کہ اگر تم تقوی کی روی اختیار کرو تو پھر کیا کرو. نمبر ایک دیکھیں, ہم نوٹ کرتے چلے جائیں, یعنی حجاب کے احکامات میں سے پہلا حکم یہ آ رہا ہے عورتوں کے لیے کہ فلا تغزانہ بالقول, تم اپنی گفتگو میں ملائمت اختیار مت کرو, نرمی اختیار مت کرو. یعنی اگر کسی نامحرم سے کبھی گفتگو کرنا پڑ جائے مجبوری کے تحت, جس طرح سے بعض دفعہ ٹیلی فون آ جاتے ہیں گھر پہ جو ہے وہ کوئی ہوتا نہیں مردوں میں سے, اب عورتوں کو جو ہے وہ فون اٹینڈ کرنا پڑتا ہے اور ہے نامحرم دوسری طرف, لہٰذا اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ اب ایک ایک گھنٹے جو ہے وہ بڑی ملائمت میں جو ہے وہ باتیں شروع ہو جائیں, حال چال جو ہے وہ پوچھنا شروع کر دیا جائے. نہیں, فرمایا جا رہا ہے کہ گفتگو میں ملائمت نہ پیدا کرو. مطلب کیا ہے کہ عورت کی آواز میں بھی جو ہے وہ کشش ہے, یہ لوچ اپنی زبان میں اس سے بھی جو ہے وہ منع کر دیا گیا, یہ عورت کی آواز میں لوچ ہے, اس سے اٹریکشن ہے کہ جو کہ پیدا ہوتی. اور میں صرف عزرائے تفنن کے طور پر وہ جو شعر ہے نا کہ اکبر کبھی ڈرے نہیں سلطان کی فوج سے لیکن بے ہوش ہو گئے بیگم کی لوچ سے, یعنی یہ عورت کی آواز میں بھی جو ہے وہ ایک لوچ ہے, ایک اٹریکشن ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ صاف کہہ دیا گیا کہ اختیار مت کرو اپنے گفتگو میں ملائمت. فیت مان لذی فی قلب ہی مرض, ان کہ جس کے دل میں کھوٹ ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ کوئی خیال فاسد کرے, کوئی برا خیال اس کے اندر آ جائے عورت نامحرم کی آواز سن کر. وقلنا قولا معروفا, تو تم کرو بالکل بھلی بات, یعنی ٹو دا پوائنٹ بات کرو اگر کسی نامحرم سے بات کرنی پڑ جائے. صرف یہاں پر میں توجہ دلاؤں گا, ہماری جو بھی مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں, مد حضرات بھی بیٹھے ہیں, کہ ذرا یہاں پر سوچیں کہ جو دین عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے لوچدار انداز گفتگو اختیار کرنے سے منع کر رہا ہے, اس کی بھی اجازت نہیں دے رہا, تو وہ کون سا دین ہے کہ جو کہ پھر عورت کو جو ہے وہ یہ کہے کہ بھئی تم نامحرم کے سامنے آ کے جو ہے وہ ناچو گاؤ اور اس کے دل لبھاؤ, بچیاں جو ہے وہ ڈانڈیاں کریں, یا وہ کون سا دین ہے کہ جو کہ یہ اجازت دے کہ بھئی ہماری جو بھی بچیاں ہیں وہ ایئر ہوسٹس بن کر اور جو بھی یعنی مسافر ہیں ان کے دل لبھائیں, ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے, کئی کئی مہینے جو ہے وہ دور ممالک میں بغیر کسی محرم کے جو ہے وہ سفر کریں. لہٰذا ڈاکٹر صاحب تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جہازوں میں سروسز مرد نہیں کر سکتے, میل نرسز نہیں کر سکتے, ہوتے کہ نہیں ہوتے, وہ بھی تو ہوتے ہیں نا, وہ سر نہیں کر سکتے, یہ عورتوں کو کیوں بٹھایا جا رہا ہے, ان کو کیوں ٹرین کیا جا رہا ہے دل لبھانے کے لیے, اور کیا ہے. یعنی یہاں آج مسلمان, پکے مسلمان کہلانے والے کاروباری حضرات, ان کا بھی حال جو ہے وہ عجیب ہے, یعنی داخل ہوں فیکٹری میں تو بالکل جو ہے وہ ریسپشن پر جو ہے وہ خاتون ریسپشنسٹ ہیں کہ جو کہ بٹھائی ہوئی, کیوں بٹھائی ہوئی ہے بھائی, یعنی یہ ہے کہ بس وہ دل لبھانے کے لیے, اٹریکشن کے لیے کہ لوگ آئیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ فرمائے, یہ کون سا دین ہے. تو لہٰذا بعض لوگ جو ہے وہ قرآن سے ہدایت لینے نہیں بیٹھتے بلکہ قرآن کو ہدایت دینے بیٹھتے کہ بھئی ہم جو ہے وہ یہ سمجھیں, ہم ایسا کریں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے, یہ دین کا کلچر نہیں, یہ اپنا بنایا ہوا ہمارا کلچر ہے. تو فرمایا جا رہا ہے اب دیکھیں اگلی ہدایات کیا ہے, وقرنا فی بیوتکن, ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ کا حکم ہے، ذرا غور کریں، وہ اللہ کے جو نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، تراویاں پڑھنے کے حوالے سے موٹیویٹ کر رہا ہے ہماری ماؤں، ہمارے یعنی اپنے بندوں کو، وہی یہ احکامات ہیں کہ جو کہ دے رہا ہے عورتوں کے لیے، حکم وہی اللہ دے رہا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن، حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور وہ زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگھار کرتی ہوئی، اس کا اظہار کرتی ہوئی باہر جب وہ نہ پھرے، یعنی مرد کا دائرہ کار اور عورت کا دائرہ کار بالکل الگ دین اسلام میں۔ مرد کا دائرہ کار کیا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے گا، ساری اکنامک ایکٹیویٹی کرے گا، ڈور اسٹیپ پر جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں رکھے گا لا کر۔ عورت کیا کرے گی، وہ گھر کی زینت ہے، وہ چراغ خانہ ہے، وہ شمع محفل نہیں کہ ہر اشتہار میں تم جو ہے وہ عورت کو نمایاں کرو کم سے کم لباس میں، بالکل جو ہے وہ مذاق بنا دیا عورت کا۔ بھائی دین تو عورت کی تکریم کرنے آیا تھا، جو جتنی قیمتی شے ہوتی ہے اتنا اس کو حفاظت سے جو وہ رکھا جاتا ہے، ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ عورتیں، ہماری عورتیں جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ نے ہدایت دی وہ دی ہے یقیناً، لیکن یہ ہے کہ یہ عورت کا دائرہ کار کیا ہے، وہ گھر ہے، عورت چھپائے جانے کے لائق۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت چھپائے جانے کے قابل ہے، جب وہ نکلتی ہے باہر تو شیطان اسے تکتا، اور یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے قریب اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ گھر میں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن، عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگھار کرتی باہر اس کا اظہار کرتی نہ پھریں۔ سارے بناؤ سنگھار کس کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں آج ہماری خواتین کے؟ غیر مردوں کے لیے، معاذ اللہ۔ اور جو زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے بناؤ سنگھار کیا جائے وہ کون ہے؟ وہ شوہر ہے۔ شوہر دن بھر تھکا آ رہا آفس سے آتا ہے اور استقبال بیگم صاحبہ کیسے کر رہی ہوتی ہیں، پیاز اور لہسن میں اڑی ہوئی، اور یہ ہے کہ اسمیل آ رہی ہے، اور یہ کہ کوئی بناؤ سنگھار شوہر کے لیے نہیں، وہ سب ہیں باہر والوں کے لیے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ کون سا دین ہے کہ جو کہ ہم نے اختیار کیا ہے؟ فرمایا کہ واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکات جو ہے وہ دیتی رہو۔ وہی بات جو میں نے عرض کی، خواتین اس کو نوٹ فرمائیں کہ اللہ ہی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ ہی زکات ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے، ہماری بھائی بہنیں زکات دے رہی ہیں، نماز پڑھنے کو لیے تیار ہیں، لیکن بھائی وہی اللہ حکم دے رہا ہے اوپر، وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں جو ہے وہ قرار پکڑو۔ لہٰذا یہ ہے کہ ایسی محافل میں کہ جہاں صرف دین جو ہے وہ سیکھا سکھایا جائے، اس محفل میں آنا با پردہ با شرع ہو کر آنا، تمام جو بھی یعنی فتنے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، تو اس کی تو اجازت دین میں دیتا ہے دین، لیکن یہ ہے کہ بناؤ سنگھار کر کے اور بازاروں میں جو ہے وہ چلنا پھرنا، اور یہ ہے کہ یعنی دوسروں کے جو ہے وہ دل لبھانا، اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو جو ہے یہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ انما یرید اللہ، بلا شبہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت، کہ وہ تم سے ہر طرح کی جو بھی آلودگی ہے اس کو جو وہ دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ہر طرح سے جو وہ پاک صاف رکھے۔ واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم یاد رکھو کہ جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت دانائی کی باتیں وہ پڑھی جاتی ہیں، یعنی خطاب تو ہو رہا ہے ازواج مطہرات سے، اور آپ کے توسط سے پوری انسانیت کو اور ماؤں بہنوں کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات اللہ کے رسول تمہیں سمجھا رہے ہیں، اچھی طرح سے جو ہے وہ ان کو یاد رکھو، ان کو پڑھو۔ ان اللہ کانا لطیفا خبیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، جو بھی یہ شرعی پردے کے احکامات انشاءاللہ کچھ مزید بھی آگے آنے ہیں، اور جو بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، یہاں انشاءاللہ وقفہ کر رہے ہیں، اور 8 رکعت میں حافظ صاحب سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ، چائے کا وقفہ ہوگا۔